www.irctk.com.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیشتر مجالس کا افتتاح تقوی اور اللہ کے خوف کی تلقین سے کیا کرتے تھے، اتقوا اللہ فی السر والعلن، کہ ہر جلوت و خلوت میں اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ تقوی مومن کا ایک بہترین زاد راہ ہے. دنیا اور آخرت کی خیرات و برکات کا باعث ہے. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے کام آسان کر دیتا ہے. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جس کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف آ جائے، ڈر آ جائے، اس کے لیے دو باغ اللہ نے تیار کر رکھے ہیں. تقوی در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے. اپنے آپ کو معصیتوں سے بچانا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. عمل صالح کے تعلق سے گزشتہ جمعہ کچھ بات ہوئی تھی، اور بات چلتے چلتے ایک حدیث تک پہنچی تھی جس کا وعدہ کیا تھا آپ سے. اس حدیث کے راوی عبد الرحمن ابن عائش رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ حدیث سنن دارمی اور مسند امام احمد میں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کو بڑا خوش دکھائی دیے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی کو دیکھا مسفر الوجہ, آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا, وہ مشرقہ ہو, ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ بہت خوش تھے. ہم نے اللہ کے پیغمبر سے اس خوشی کا سبب معلوم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں کیسے خوش نہ ہوں, لقد رأيت ربي في احسن صورة, میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا بڑی بہترین صورت میں, بہترین شکل میں. یہ دیکھنا خواب کے اندر تھا, کیونکہ یقظہ اور بیداری میں اس دنیا میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, تو اللہ پاک نے بالکل واضح فرمایا کہ لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. دنیا میں بیداری میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاں اللہ رب العزت قیامت کے دن اہل جنت کو اتنی طاقت اور اتنی توفیق عطا فرما دیں گے کہ وہ اللہ رب العزت کا دیدار کر پائیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, اس دن بہت سے چہرے سر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے. یہ دیدار قیامت کے دن کی ہے, رؤیت قیامت کی ہے. دنیا میں بحالت بیداری اللہ کو دیکھنا یا اللہ کا دیدار کرنا ممکن نہیں. تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی رئیت ربی فی احسن صورت, میں نے اپنے پروردگار کو دیکھا بہترین صورت میں. یہ خواب میں آپ نے دیکھا, یہ بہترین صورت جس کی کیفیت معلوم نہیں. اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بتا دیا اس پر ایمان لے آؤ, اور اس کی کیفیت پر بحث نہ کرو. ایمان لانا واجب ہے اور کیفیت مجہول ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اسی خواب میں, اس خواب کے محل کا بھی ایک حدیث میں ذکر ہے, مسلم احمد کی حدیث ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئے, یہ واقعہ ایک ہی, تو صحابہ کے استفسار پر آپ نے بتایا کہ میں جب فجر کی دو رکعت پڑھ رہا تھا, سنتیں پڑھ رہا تھا, مجھ پر کچھ اونگ کا غلبہ ہو گیا. اسی اونگ میں, اسی خواب میں اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا. ماشاء اللہ نے مجھ سے پوچھا فیم یختصم الملأ الأعلى, یہ ملأ الأعلى کس چیز پر بحث کر رہے ہیں؟ ملأ الأعلى یہ فرشتے ہیں, فرشتوں کی جماعت. ملأ مقدس اور عظیم جماعت کو بولتے ہیں. ملا کا اصل عربی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بھر دینا. چونکہ یہ عظیم لوگوں کی جماعت ہوتی, ان کا روب اور دبدبہ دل کو بھر دیتا ہے, ان کا روب دل پر غالب آ جاتا ہے. اس لیے اس عظیم جماعت کو الملع بولتے ہیں. اللہ رب العزت نے کچھ فرشتوں کو تدبیر کی ڈیوٹیاں سونپ رکھی, فالمدبرات امرا, وہ اللہ رب العزت کی تفویض کردہ ڈیوٹیوں کے مطابق معاملات کی تدبیر کرتے, کس عمل کا کتنا ثواب لکھنا ہے, نماز کا کتنا ثواب لکھنا ہے, حج کا کتنا ثواب لکھنا ہے, جہاد کا کتنا ثواب لکھنا ہے, اس قسم کے دیگر امور کی تدبیر اللہ رب العزت نے ملائکہ کو سونپ رکھی. ملائکہ کی اس جماعت کو الملا الاعلی بول, اللہ نے اس خواب میں اپنے پیغمبر سے پوچھا کہ یہ فرشتے, یہ ملا الاعلی تدبیر کرنے والے, یہ کس چیز پر بحث کر رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ادری, میں نہیں جانتا. اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے. غیب تو اللہ جانتا ہے, اپنا حساب لے لو. تب آپ کیسے بتا سکتے؟ فرمایا کہ میں نہیں جانتا. ماشاء حدیث کے الفاظ ہیں کہ فضا اللہ یدہ بین صدیہ, اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھ دیا. اس کا معنی اللہ کا ہاتھ ہے, لیکن کیفیت ہم نہیں جانتے. اللہ کی صفات ہیں جن پر ایمان لانا واجب ہے, لیکن کیفیت مجھول ہے. اللہ کے پیغمبر نے بتایا, مان لو, اس کی تاویل نہ کرو, اپنی مرضی کے مفہوم نہ بناؤ. انتم اعلم ام اللہ, کیا تم زیادہ جانتے ہو؟ اللہ جانتے. اللہ تعالی نے اپنے بارے میں جو کچھ بتا دیا اسے مان لو, اپنی مرضی کی تعویلیں نہ کرو. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون, یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کر دو جسے تم جانتے ہی. تو خاص طور پہ جو اللہ کی صفات ہیں, ان صفات کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لو کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو خبر دے دی, ظاہر ہے کہ وہ عربی میں تھی, اس عربی کا ہماری لغت میں جو ترجمہ بنتا ہے, جو سیدھا معنی بنتا ہے, اس معنی کے ساتھ اس کو قبول کر لو. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا, حتی وجدت برب انامل ہی فی صدری, میں نے اللہ رب العزت کے ہاتھ کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فرمایا کہ اب بھی وہ ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. جب وہ ہاتھ رکھا تو میرے لیے زمین و آسمان روشن ہو گئے, منور ہو گئے, حتیٰ کہ میں نے الملا الاعلی کو دیکھ لیا, تدبیریں کرنے والے فرشتوں کو دیکھ لیا. اللہ نے پھر پوچھا کہ فیم یختصم الملا الاعلی, اب تمہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں, تم ان کی باتیں سن رہے ہو, اب بتاؤ کہ ملا الاعلی کس چیز پر بات کر. میں نے چونکہ باتیں سن لی ان کی, ان کو دیکھ لیا, تو اب میں بتانے کے قابل ہو گیا. میں نے عرض کیا کہ اس وقت ملا الاعلی دو چیزوں پر بحث کر رہے ہیں, دو چیزوں کے بارے میں ان کی گفتگو ہو رہی ہے, جس کا معنی یہ ہے کہ وہ دو چیزیں بڑی اہم, فی الکفارات والدرجات, یہ دو چیزیں کفارات کے بارے میں اور درجات کے بارے میں. کفارات کیا ہے؟ کہ بندوں کے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں، وہ کون سے عمل ہیں جو بندوں کے گناہوں کا زیادہ سبب بنتے ہیں ان کی مغفرت کا، ان کی بخشش کا؟ یہ کفارات. اور درجات کیا ہیں کہ جنت میں ان کے درجے اونچے کیسے ہو سکتے، بلند کیسے ہو سکتے؟ یہ بڑے اہم مسئلے دونوں. ہم سب اس کے محتاج ہیں، گناہوں کی بخشش کے اور درجات کی بلندی کے. چونکہ یہ ڈسکس ملائے اعلیٰ میں ہو رہے، معنی یہ مسائل بڑے اونچے، اور اللہ رب العزت نے ان مسائل کی خبر اپنے پیغمبر کو ایک بالکل نئے طریقے سے دی. بحالت نماز آپ پر اونگ آ گئی، اللہ رب العزت نے اپنا دیدار بھی کرا دیا جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، ملا الاعلیٰ کی گفتگو بھی سنا دی، تاکہ اس طریقے سے ان مسائل کی اہمیت بڑھ جائے. چنانچہ فرشتے یہ باتیں کر رہے تھے کہ کفارات تو تین ہیں، ویسے تو بہت سے عمل گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا سبب ہے، لیکن یہ تین جو ہیں یہ کفارات ہیں، یہ زیادہ گناہوں کی بخشش کا سبب بنتے ہیں. المکث فی المساجد وکثرت الخطاء عند المساجد واصباع الوضوء عند المکارہ. پہلا یہ کہ مساجد میں بیٹھنا اور ٹھہرنا، ایک تو ہے ٹھہرنا نماز کے لیے، بندہ ہے نماز کے وقت آیا، نماز پڑھی اور چلا گیا، یہ بھی بڑا افضل عمل ہے، بڑی اس میں فضیلت ہے کہ اس نے نماز با جماعت پڑھ لی، کیونکہ نماز با جماعت سے نماز کا اجر 26-27 گنا بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. لیکن یہاں جس ٹھہرنے کا ذکر ہے، یہ نماز کے علاوہ وہ یہ کوشش کرے کہ نماز کے وقت سے قبل چلا جائے، بیٹھے، نفل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اور لوگ نماز پڑھ کے چلے جائیں، وہ پھر بھی بیٹھے، اللہ کا ذکر کرے، تسبیحات کرے. یہ ہے المکث فی المساجد، کہ بندہ فریضہ ادا کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور دیکھیاں کر رہے ہیں، مسجد میں ٹھہرتا ہے، اسے مسجد سے محبت ہے. فرمایا کہ اس عمل سے گناہ خوب معاف ہوتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہ عمل گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اس عمل کے بڑے فضائل، ایک حدیث میں اس کو یوں بیان کیا گیا کہ مساجد کی محبت انسان کے دل میں آ گئی، مساجد کی محبت آ گئی. رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک بندے کا دل مساجد کے ساتھ معلق ہے، مسجد میں آنا، بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا. صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ شور و شغب کے لیے نہیں. بعض بد نصیبوں کا غصہ مساجد میں اترتا ہے، یہاں جھپٹیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، کبھی مؤذن پر، کبھی خادم پر، اور کوئی اللہ کا خوف نہیں، قدم قدم پر بتاتے ہیں کہ ہم اس مسجد کے متولی، ریاکاری. یہ پرسکون جگہ، کسی کی لغزش ہو تو اس کو معاف کرو، اسے تنہائی میں سمجھا. مساجد ان مقاصد کے لیے نہیں ہے جن کے لیے تم نے بنا رکھا ہے، اللہ کا خوف کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیر البقاع ان اللہ مساجدہا، مساجد جو ہے وہ زمین کا بہترین حصہ ہے، سب سے افضل، ان سے افضل زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں. شر البقاع اسواقہا وخیر البقاع مساجدہا، بہترین جگہ بازار ہے اور بہترین جگہ مساجد. یہ کفارات، یہ مساجد، کیا ان کی برکت، مساجد کی کیا شان ہے؟ یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کی بنیاد ہے. المکث فی المساجد، فرمایا کہ عمل کفارات میں سے ہے کہ مساجد میں ٹھہرنا، مساجد میں بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، اچھی گفتگو کرنا، اچھی مجالس کا انعقاد کرنا، بعض و نصیحت ہو، درس و تدریس ہو. فرمایا کہ جس قدر بھی یہ وقت مساجد میں گزرے گا گناہ جھڑتے جائیں گے، معاف ہوتے جائیں گے. اور دوسری چیز فرمایا کہ کثرت الخطوات المساجد، مسجد اگر دور ہو گھر سے تو پھر بھی چل کر جانا، جتنے قدم چل کے جاؤ گے اتنا اللہ رب العزت گناہوں کو معاف کرے. بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خطوۃ ترفع درجتا وخطوۃ تمحو سیئتا، ایک قدم بڑھانے سے ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک قدم بڑھانے سے ایک درجہ اونچا ہوتا ہے. درجات کی رفعت اور گناہوں کی بخشش، کثرت الخطوات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک قوم بنو سلمہ، ان کے گھر مسجد سے کچھ دور تھے. انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ گھر بیچ کر ہم مسجد کے قریب آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، اپنے گھروں سے مساجد تک چلنے کا جو ثواب ہے، اس ثواب سے اپنے آپ کو محروم کیوں کرتے؟ اور میں کہ اے بنو سلمہ، اس اضافی ثواب کو غنیمت جانو اور ایسا اقدام نہ کرو. یہ قدم گناہوں کی بخشش کا باعث ہے اور یہ کفارات میں سے. تو یہ دو عمل، مساجد میں بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، اور مساجد کی طرف چل کے جانا، اور تیسرا عمل اصباح الوضوء علی المکارہ، کہ تکلیف کے باوجود مکمل وضو کرنا. تکلیف کی کئی بنیادیں، بعض وقت سردی کا موسم میں پانی ٹھنڈا ہے، اس کی پرواہ نہ کریں. بعض علاقوں میں شدید گرمی ہوتی اور پانی بھی شدید گرم ہوتا ہے، کوئی پرواہ نہ کریں، مکمل وضو کریں. بعض علاقوں میں پانی نایاب ہوتا ہے، خریدنا پڑتا ہے. اب وہ سوچے کہ میں نے پانی خریدا ہے، وضو میں کچھ بخل سے کام لوں، نہیں، جو پورے وضو کا حق ہے اس حق کو ادا کرے، اس قیمت کی پرواہ نہ کرے. یہ مختلف مشاکل، بعض وقت پانی دور ہے، لانا پڑتا ہے وضو کے لیے، تو ان مشاکل کو برداشت کرے اور مکمل وضو کرے، وضو میں کوئی نقص نہ ہو. اعضاء کو تین بار دھوئے، اعضاء کو ملے، اعضاء پر پانی بہائے تاکہ مکمل وضو ہو جائے. فرمایا کہ یہ تین تو ہے کفارات، فرشتے ان پر بحث کر رہے ہیں، ان کا خوب ذکر کر رہے ہیں. وہ فرشتوں کی طرف سے اللہ نے اہل زمین کو پیغام دے دیا کہ یہ عمل کفارات ہے. ان عمل کو معمولی مت سمجھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فضائل ابن الرباط کہا رباط، کہ یہ عمل تو رباط ہے. رباط کا معنی بارڈر پہ کھڑے ہو کر پہرا دینا، ایک شخص بارڈر پہ کھڑا ہو کر پہرا دے, کتنا اس کے لیے خوف ہے, کتنا نازک وقت ہے, عین دشمن کے نرغے میں, لیکن کوئی پرواہ نہیں کرتا اور پہرا دے رہے. فرمایا کہ امن رباط سمجھو. رسول اللہ ان کا فرمان ہے, رباط لیلۃ فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا, ایک رات اللہ کا پہرا اللہ کی راہ میں, فرمایا کہ پوری دنیا اور دنیا کے سارے سامان سے قیمتی. دنیا میں جو دولتیں اور ثروتیں سب سے قیمتی. یہ تین عمل رباط ہیں, کفارات ہیں, منائے اعلی جو اعمال کا ثواب اور گناہوں کے کفارات لکھنے پر معمور ہیں, ان کا پیغام آپ تک پہنچ چکا. اب درجات کیا ہیں, درجے کیسے اونچے ہوتے, فرمایا کہ اس کے لیے بھی تین عمل بڑی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں. نمبر ایک, لین الکلام, نرم گفتگو. انسان اخلاق حسنہ کا پیکر ہو جائے, میٹھا بن جائے, درست گوئی نہ ہو اور اس کی گفتگو میں نرمی ہو, اس کا پہلو لوگوں کے لیے نرم ہو, اخلاق کا مظاہرہ کرے. نرم گفتگو, اخلاق حسنہ, انک لعلی خلق عظیم, جو اللہ کے پیغمبر کے بنیادی وصف. فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا حولک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ سخت طبیعت کے ہوتے تو یہ لوگ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے, لیکن یہ اخلاق آپ کے میٹھے اخلاق کا کمال, جس کی اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ یہ لوگ آپ کے پروانے بن گئے, جانیں قربان کر رہے ہیں, مال قربان کر رہے ہیں. لین الکلام, بڑی نرم گفتگو, بڑی میٹھی گفتگو. دنیا میں سب سے بڑا پاپی فرعون گزرا, جو اپنے آپ کو رب اعلی کہتا تھا, انا ربکم الاعلی, میں سب سے اعلی رب ہوں. اس سے بڑا خناب بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا, فرمایا کہ قولا له قولا لینا, کہ موسیٰ اور ہارون فرعون سے بڑی میٹھی اور نرم گفتگو کرنا, دند خوئی نہیں اور نہ ہی زبان اور لہجے میں سختی ہو, بالکل نہیں. لین الکلام, فرمایا کہ نرم گفتگو جنت کے درجات میں سے ہے. فرشتوں کو اللہ تعالی نے جو اعمال کا ثواب لکھنے کی ڈیوٹی سونپی ہے, اس میں بطور خاص یہ بتایا کہ جو بندہ اخلاق کا مظاہرہ کرے, نرم گفتگو کرے اور اس کا پہلو انتہائی نرم ہو لوگوں کے لیے, اس کا ثواب خوب لکھنے, اس کے درجے خوب اونچے کرنے. چنانچہ یہ ملائکہ اعلی کی طرف سے پیغام آ گیا کہ درجات میں لین الکلام, نرم گفتگو جو ہے, یہ سر فہرست. میں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے رویوں پر غور کرو, اپنے زبانی معاملات پر غور کرو, اس معاملے کو کم نہ سمجھو. زبان کا معاملہ پورے دین کا مناق ہے. معاذ بن جبل کی حدیث ہے, اللہ کے پیغمبر نے اس کو عقیدہ بتایا, توحید بتائی, رسالت بتائی, نماز بتائی, روزہ بتایا, حج بتایا, زکات بتائی, تہجد بتایا, نفلی روزے بتائے, جہاد بتایا, اور سب کچھ بتا کے معاذ سے آخر میں پوچھا, انا اخبروک بملاک ذلک کلہ, اے معاذ تجھے بتاؤں کہ جو کچھ اب تک بتا چکا ہوں اس سب کا مالک کون ہے, کنٹرول رکھو. ان تمام اعمال کی قبولیت کی چابی کیا ہے, مفتاح کیا ہے, ان اعمال کا مالک کون ہے, کنٹرولر کون ہے. معاف کہتے کہ میں یکسو ہو گیا, یہ تو بڑی اہم بات ہے. میں نے کہا کہ بتائیے, ضرور بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان باہر نکالی, فرمایا کہ کفا علی کا ہاتھ, اس زبان کو بند رکھو, اس کو بند رکھو, اسے زیادہ استعمال نہ کرو. معاف کہتے کہ میں بڑا متعجب ہوا, یہ چھوٹی سی زبان چلتی تو رہتی ہے لیکن یہ پورے دین کے مالک, نماز اور جہاد اور روزے اور حج, حتیٰ کہ توحید عقیدہ سب کے مالک. میں نے بڑا متعجب ہو کر پوچھا, اِنَّا لَنُؤَاخَذُ بِأَلْسِنَتِنَا يَا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا زبان کے معاملے میں ہماری پکڑ ہو سکتی, بھلا یہ زبان ہماری پکڑ کا باعث بن سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طور بد کمیزوں کے جام آیا, اے معاذ تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو, تجھے یہ بات معلوم نہیں, اتنے بڑے تم عالم. اور واقعی معاذ بہت بڑے عالم تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان معاذ یاتی یوم القیامہ امام العلماء رتبۃ, کہ معاذ بن جبل قیامت کے دن میری امت کی علماء کی قیادت کرے گا, میری امت کی علماء کی قیادت کرے گا, سارے علماء قیامت کے دن آئیں گے معاذ کی قیادت. فرمایا کہ معاذ تمہارا اتنا اونچا علمی مقام اور تمہیں یہ بات معلوم نہیں, وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ إِلَّا حَصَائِدُ أَسْنَتِهِمْ, لوگوں کو جہنم کی آگ میں اوندھا کر کے ڈالنے والی چیز ان کی زبان. اس لیے فرشتوں نے, ملائکہ اعلی نے بطور خاص نے بتا دیا کہ لین الکلام, نرم گفتگو, یہ رفعت درجات کی بڑی قوی اساس, اور اس کے ساتھ ساتھ افشاء سلام, سلام کو عام کرنا, سلام کرنے کی کوشش کرو, سلام میں بخل نہ کرو, یہ بخل کبر کی علامت ہے. متواضع بن جاؤ, من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا اللہ اس کو اونچا کر دے. جس قدر بندہ متواضع ہوتا ہے, اپنا پہلو نرم کرتا ہے, اس قدر اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے. اقرب ما یکون العبد لربہ وهو ساجد, بندہ اپنے پروردگار کے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب زیادہ نیچے ہو, سجدے کی حالت, اس کی پیشانی زمین پر لگی, اس کی داد زمین سے لگی, اس کے گھٹنے, اس کے ہاتھ زمین سے ٹکے ہوئے ہیں, سب سے نیچے ہے لیکن فرمایا کہ سب سے اوپر. یہ اللہ کے قرب کی اساس. تو لین الکلام و اشراف السلام و اطعام الطعام, اور لوگوں کو کھانا کھلانا, ان کی ضیافت کرنا, لوگوں سے مستحقین, مساکین اور غرباء, ان کا پیٹ پالنا, بالصلاۃ باللیل والناس نیام, اور لوگ سوئے ہوں اٹھ کر نماز پڑھے, تہجد پڑھے. فرمایا کہ یہ چیزیں درجات, ان سے درجے بلند ہوتے. یہ کفاد درجات جو فرشتے تدبیر پر معمور ہیں, اور اللہ رب العزت کی طرف سے جنہیں اعمال کا ثواب لکھنے کی ڈیوٹی دی گئی ہے, ان فرشتوں نے اپنا ما حصل اور وہ اعمال بتائے ہیں جو زیادہ درجات کی بلندی کا ہے. اس لیے ان اعمال کو اختیار کر. اب وہ سوال جواب پورا ہو گیا. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کچھ تم سوال کرو, کچھ مانگو. وہی خواب ابھی قائم ہے, اللہ کا دیدار اللہ کے پیغمبر کو قائم ہے, حاصل ہے, جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. فرمایا کچھ سوال کرو کچھ مانگو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں مانگی, ایک دعا کی, فرمایا کہ اللہم انی اسألوک ترک المنکرات وفعل الخیرات وحب المساکین وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اے اللہ میں تجھ سے مانتا ہوں ترک منکرات, جو برائیاں ہیں, جو گناہ ہیں, جو معصیتیں ہیں, ان کو چھوڑنے کی توفیق مانتا ہوں, کہ مجھے توفیق دے, طاقت دے کہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں, گناہوں کو چھوڑ دوں. وفعل الخیرات, اور جو خیرات ہیں, نیکیاں ہیں, محاسن ہیں, جو تیری اطاعات ہیں, انہیں اختیار کرنے کی توفیق مانگ, وہی یہ توفیق دے دے کہ میں نیکیاں کروں اور گناہوں سے دور رہوں, باز رہوں. محب المساکین, اور غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق مانگ, تو مسکین لوگ, غریب لوگ, ان کی محبت میرے دل میں پیدا کر, غریبوں کو مسکینوں کو دسکارا نہ کیا کرو, اس تضاد کو ختم کر دو. کوئی صاحب حیثیت آتا ہے اس کا اٹھ کے استقبال کرتے ہو, اور کوئی غریب آتا ہے ماتھے پہ بل ڈال لیتے ہو. نہیں, اللہ کے پیغمبر کی دعا بحب المساکین, یا اللہ جو کمزور ہے, غریب و مسکین ہے, بلکہ معاشرے کے دسکارے ہوئے ہیں, ان کی محبت تو میرے دل میں ڈال, لوگ ان کو ٹھوکرے مارے, میں ان سے محبت کروں, وہ محبت مجھے عطا فرما دے, وہ محبت میرے دل میں ڈال. اور یہ مسکین و غریب لوگ اگر آپ غور کریں تو ان کے ساتھ تعلق آپ کی دنیا بنا دے گا, آپ کی آخرت بنا دے گا. اللہ کے پیغمبر کی دو حدیثیں ہیں, ان نماز تربا خون میں ضعفاء, تم لوگ عزت دیے جاتے ہو اپنے کمزوروں کی برکت سے, ضعفاء کی برکت سے. تم ان کی عزت کرو, ان کا احترام کرو, ان سے محبت کرو, ان کی محبت کی برکت سے تمہیں رزق دیا جائے گا. اور ایک حدیث میں ارشاد ہے, انما تم سرون میں ضعفاء, کہ تم لوگ مدد کیے جاتے ہو اپنے کمزوروں کی برکت سے. دشمنوں پر غلبہ, اللہ کی نصرت اور تائید, جہاد کی کامیابی, فرمایا کہ کمزور اور مسکین لوگوں سے محبت کی بدولت ہے. ان سے محبت کرو, ان کا احترام کرو, انہیں اپنے قریب کرو. تو اللہ کے پیغمبر کی یہ دعا بڑی جامع و حب المساکین, کہ یا اللہ مسکینوں کی محبت مجھے عطا فرما, وان تتوب علیہ, اے اللہ میرے گناہ معاف کر. اور آخری جملہ, وَإِذَا أَرَدْتَ فِي النَّاسِ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اے اللہ جب تو لوگوں میں فتنے کا ارادہ فرما لے, فتنوں کا ارادہ فرما لے, تو مجھے اپنی طرف اٹھا لینا, میری روح قبض کر لینا, قبل اس کے کہ فتنوں کا دور شروع, فتنوں میں ملوث ہوئے بغیر مجھے اٹھا لے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتنوں کا انجام بڑا بھیانک. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ فتنوں کا دور جب شروع ہو تو اس دور سے قبل ہی میری روح قبض کر لے, تاکہ میں کسی فتنے میں ملوث نہ ہو جاؤں. فتنے تو بہرحال آئیں گے, یہ مال کے فتنے, جہالت کے فتنے, یہ مختلف ملزمات کے فتنے جو آج پوری طرح اس امت کے سینے میں اپنے پنجے گاڑ چکے. اللہ کے پیغمبر کی پیش گوئی بھی ہے, فتن تموج کا موج بحر. اور ایک حدیث میں, فتن کا قصہ زید المظلم, پیدل پے فتن, پیدل پے فتن, بڑے بڑے فتنے کہ ایک شخص دیکھے گا اور کہے گا کہ ہاں بھی محلے کا سن, یہ فتنہ مجھے برباد کر دے گا, میرے عقیدے کو, میرے دین کو, بڑے بڑے فتنے. تو اللہ کا پیغمبر کیا فرما رہے کہ جب تو فتنے کا ارادہ فرما لے تو فتنوں کے دور سے قبل ہی مجھے موت دے دے. اب یہ دور فتنوں کا, اس دور کے تعلق سے میں یہ نصیحت کروں گا اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی کہ پناہ گاہ تلاش کرو فتنوں سے. کیسے بچ سکتے ہیں؟ حصار کیا ہے؟ پناہ گاہ کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک علم، دوسرا علماء. علم کی برکت سے فتنوں سے بچ سکتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں. یہ جہالت تمہیں فتنوں میں ڈال دے. فتنوں سے بچاؤ کا واحد راستہ علم، اور کوئی نہیں. آپ پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، دوسری کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی سوائے علم صحیح. اس امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا. حدیثیں پڑھیں، امام مہدی دجال کے فتنے سے کیسے بچیں گے؟ علم کی برکت. وہ اپنے کارنامے بیان کرے گا اور مہدی کو اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں یاد ہوں گی. وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کر بتائیں گے کہ تم وہی ہو جس کا میرے پیغمبر نے ذکر کیا. علم کی برکت، علم کے ساتھ تعلق، علماء کے ساتھ رابطہ. فتنوں کے دور میں یہی پناہ گاہ ہے، اور کچھ نہیں. سفیان ثوری ایک بڑے امام گزرے ہیں، ان کا قول سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل. فرماتے ہیں کہ لو ان فقیہا علی رأس جبل لکانہ والجماعۃ، کہ لوگوں اگر کوئی عالم کسی پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا بیٹھا ہو، کسی پہاڑ کی چوٹی، باقی شہر آباد ہے، کاروبار ہو رہے، معیشت اپنے عروج پر ہے، سارے معاملات چل رہے، لیکن ایک عالم اگر پہاڑ کی چوٹی پر تنہا بیٹھا ہے، لکانہ والجماعت، تمہاری جماعت وہ عالم ہی. جماعت شہر میں نہیں بلکہ پہاڑ کی چوٹی پر. اس کے پاس جاؤ، سفر کرو، مسائل معلوم کرو، دین پوچھو، علم کے ساتھ تعلق جوڑو. فتنوں سے بچاؤ جو ہے وہ یہی ہے، ڈھال یہی ہے، علم، اللہ کے پیغمبر کا علم سے. ورنہ جہالت ہوگی، یہی تو جال کا فتنہ. دجال جب آئے گا جنت اور جہنم اس کے ساتھ ہو. یہ الگ بات ہے کہ اس کی ظاہری جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور ظاہری جہنم حقیقت میں جنت ہوگی. دنیا کے خزانوں کا مالک ہوگا، بڑے سفر کرے گا، تیز ترین اشارے سے موت و حیات پر وہ قادر ہوگا. چلتے پھرتے انسان کو اشارہ کرے گا مرنے کا، وہ مر جائے گا. اسی کو اشارہ کرے گا زندہ ہونے کا، وہ زندہ ہو جائے گا. ایسی تصویر ہوگی، اللہ اس کو ایسا فتنہ بنائے گا. اب جب لوگ اسے دیکھیں گے تو یہ بیچارے لوگ جو ننگے ملنگوں کو اپنا مشکل کشا مانتے، محل کچیل سے بھرے ہوئے، کتوں کی سرکار اور کبوں کی سرکار، بلیوں کی سرکار، غلاظتوں کے ڈھیر لگے، لباس سے بے نیاز، آڑی ننگے بیٹھے، اور یہ قوم اس کے سامنے جھکتی مشکل پیش آ رہا ہے. تو وہ دجال کو دیکھ کر کیا کرے؟ وہ سمجھے گی یہ تو پیرانے پیر، یہ تو بہت ہی پہنچا ہوا ہے، بڑی تصغیر کا مالک. اس وقت جس کے پاس صحیح علم ہوگا قرآن و حدیث کا، وہ بچے گا. حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دجال ظاہر ہو جائے تو اسے دیکھنے مت جانا، بل یہ ساگر بھائی تو کر، تمہارے گھر کی چار دیواری تمہارے لیے کافی، تماش بھی نہ بننا کہ دیکھیں کیا چیز ہے. بڑا وہ فتنہ انگیز ہوگا، اور بچاؤ کا راستہ علم صحیح اور علماء کی ذات. علماء کے مقام کو معاشرے میں بناؤ اللہ کے بندے. علماء کے غیبتیں نہ کیا کرو، بہتان ترازیاں مت کیا کرو. لحوم العلماء مسموم ہے، تم ابن عساکر فرماتے ہیں کہ علماء کا گوشت زہریلا ہوتے ہیں، کیونکہ غیبت کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانا. علماء کی غیبت کرو گے تو ایسا گوشت کھا رہے ہو جو زہر آلود، زہر کھانے کا جو نقصان ہے وہ کھانے والے کو ہے، علماء کو کوئی نقصان نہیں. ان کی شان، ان کا مقام نصف النہار کے سورج کی طرح طلوع ہوتا ہے. وہ سنتے ہیں یہ باتیں، صبر کرتے ہیں، ان کے گناہ جھڑتے ہیں، درجے اونچے ہوتے ہیں، نقصان انہی کا ہوتا ہے جو اس عمل بد میں ملوث ہوتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر کی یہ دعا بڑی قابل غور کہ یا اللہ جب فتنے کا ارادہ فرما لے تو فتنوں کے دور سے قبل ہی مجھے موت دے. مانا فتنے بڑی حیبت ناک چیز. جب یہ فتنے نمودار ہوتے انسان پوری طرح ملوث ہو جائے. اب آج یہ فتنہ ظاہر جہارت کا فتنہ, یہ مختلف مذاہب کے فتنہ, یہ پارٹی بازی تنظیم سازی کے فتنہ. ایسے لوگ جڑ چکے اپنی پارٹیوں کے ساتھ جو ایک بت ہے کہ اس پارٹی کے سیاہ کو بھی سفید مانتے ہیں اور سفید کو بھی سفید مانتے ہیں. اور یہ ایک مہلک, یہ عناد. ایک چیز غلط ہے, اس کی غلطی آپ دل سے جانتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے کیونکہ آپ کی پارٹی. یہ بت ہے, شرک. یہ فتنہ ہوا نا تو یہ فتنوں کا تنقص جو ہے بڑا ہے بدراک. انسان کو چاہیے ان تمام چیزوں سے کنارہ کش ہو کر علم صحیح کے ساتھ جڑ جائے, یہ اس کی عافیت کا راستہ. حدیث مکمل ہو گئی. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ.